بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظيم. حاضرین محترم، آج جو بات آپ سے عرض کرنی ہے یہ سمجھ لیجئے کہ ایک کوتاہی اور غفلت کی طرف توجہ دلانی مقصود ہے. اللہ رب العزت نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں مسلمان گھروں میں پیدا کیا، اس کے لیے ہمیں پاپڑ نہیں پیلنے پڑے، تحقیق کے چکر میں نہیں پڑے. کیونکہ جو لوگ مسلمان نہیں، غیر مسلم ہیں، ان کو جب اسلام پیش کیا جاتا ہے یا وہ اپنی زندگی سے مطمئن نہیں ہوتے تو پھر دیگر مذاہب کی طرف رجوع کرتے ہیں. اس رجوع کرنے میں ان کو تحقیق کرنی پڑتی ہے، مختلف مذاہب کی کتابیں پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں حق بات تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر کوئی بیچارہ پہنچ پاتا ہے اور کوئی اس حق تک نہیں پہنچ پاتا. جو پہنچ گیا اور مسلمان ہو گیا تو اس طور پر جو مسلمان ہوتے ہیں وہ اپنے اسلام پر بڑے پختہ ہوتے ہیں اس تحقیق کے نتیجے میں، اور جو نہیں پہنچ پاتے تو وہ بیچارے وہ غیر مسلم ہی رہتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ کتنا بڑا کرم اور احسان ہے جس کی طرف کبھی ہم توجہ ہی نہیں کرتے کہ اللہ نے ہم سے بغیر پوچھے، بغیر ہمارے مطالبے کے ہمیں مسلمان گھر میں پیدا کر دیا. خدا نہ کرے اگر ہم مسلمان گھروں میں پیدا نہ ہوتے تو نہ جانے دین حق ہم تک پہنچتا یا نہ پہنچتا، اور اگر پہنچتا بھی تو ہم اسے قبول کرتے یا نہ کرتے، اس کے لیے تگودو کرتے یا نہ کرتے، اور اگر تگودو کرتے بھی تو حق بات تک پہنچ پاتے کہ نہیں پہنچ پاتے. اس طرف کبھی ہم نے غور نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مسلمان بنا دیا، ماں باپ مسلمان تھے اس لیے ہم مسلمان ہو گئے. پھر اللہ نے مزید اپنا فضل و کرم فرمایا کہ قرآن مجید جیسی دولت ہمیں بیٹھے بٹھائے مل گئی، اس کے لیے ہمیں پاپڑ نہیں پیلنے پڑے. آج تو معاملہ یہ ہے کہ قرآن مجید ہمارے پاس خوشنما مجلد شکل میں موجود ہے. دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ روٹی پکی پکائی موجود ہے، بس نوالا بنانے کی دیر ہے اور حلق منہ میں رکھے اور حلق سے اتار لے. لیکن ہم یہ سب کچھ محنت نہیں کر پاتے. قرآن ہمارے سامنے ہے، پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہزاروں لوگ ایسے ہیں، اکثریت کہہ لیجئے، کہ صحیح طور پر قرآن مجید بھی پڑھنا نہیں آتا، اور جو کچھ وہ پڑھتے ہیں اس پڑھنے کی بنا پر قرآن مجید بجائے اس کے کہ ان کے لیے رحمت ثابت ہو، ان کے لیے زحمت ہوتا ہے، ان کے لیے وبال جان بن جاتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، مفہوم جس کا یہ ہے کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا. تو ان میں وہ بھی ہیں جو بے عمل ہوں اور وہ بھی ہیں جو قرآن کو غلط طریقے سے پڑھتے ہیں. دونوں قسم کے لوگ اس میں شامل ہیں. تو ہم ذرا اس پر غور کریں کہ ہم میں سے کتنے لوگ قابل اصلاح ہیں جو اپنے قرآن مجید کی اصلاح جن کو چاہیے لیکن وہ نہیں کراتے. اور کیوں نہیں کراتے؟ اس غفلت کا سبب کیا ہے؟ سبب ایک تو یہی ہے کہ یہ بیٹھے بٹھائے مل گیا، اس کے لیے پاپڑ نہیں پھیلنے پڑے. صحابہ کرام سے اس کی قدر پوچھئے کہ انہوں نے ایک ایک آیت سیکھنے کے لیے کتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں، مارے کھائی ہیں، تب جا کر قرآن مجید ان کے سینے میں محفوظ ہو گیا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی، سب جانتے ہیں، جب تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے مسلمانوں کو کتنی ایذا پہنچانے کے در پہ رہا کرتے تھے، خود بانی اسلام کا خاتمہ کرنے کے لیے ایک دن چل پڑے، اور ان کے بہن اور بہنوئی جو مسلمان ہو چکے تھے پہلے ہی، وہاں جب پہنچے تو دیکھا کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی ہے، غصے میں بھر گئے اور بہن کو مارا پیٹا. تو کیوں مارا؟ قرآن مجید پڑھنے پر. مقصد یہ ہے کہ انہوں نے کتنی محنتیں اٹھائیں اور تکلیفیں برداشت کی، لیکن قرآن مجید کو سینے سے لگائے رکھا، چھوڑا نہیں. آج ہمیں بیٹھے بٹھائے بغیر محنت کے یہ نعمت حاصل ہے، لیکن ہم اس کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں. ایک اور صحابی جو اپنا واقعہ خود بیان فرماتے ہیں بچپن کا، کہ میں چھوٹا تھا، قافلے وہاں سے گزرتے تھے، لیکن میں مدینہ منورہ جا کر سیکھنے کے لیے نہیں جا پاتا تھا، اپنی ذاتی مجبوری تھی کوئی، لیکن میرے گھر کے پاس سے قافلے گزرتے تھے جو مدینے سے آتے تھے، تو یہ ان قافلے والوں میں جاتے اور جا کر ان سے پوچھتے کہ بھئی تم میں کسی کو کوئی آیت قرآن کی یاد ہے؟ اگر یاد ہے تو مجھے سکھا دو. تو ایک ایک کے جا کے منتیں کرتے تھے، ایک ایک سے جا کے اسی وقت یاد کرتے تھے اور اس کو محفوظ کرتے تھے. چنانچہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسی طریقے سے سیکھ سیکھ کے کچھ ہی سالوں میں بہت سا ذخیرہ قرآن مجید کا اپنے سینے میں محفوظ کر لیا. لیکن آپ دیکھیے کس طریقے سے انہوں نے محنت کی، ایک ایک آیت قرآن مجید کی سیکھنے کے لیے لوگوں کی منتیں کی، تب جا کے قرآن مجید سینے میں محفوظ ہوا. آج تو الحمدللہ پڑھانے والے بھی موجود ہیں، قاری بھی موجود ہیں، مدارس بھی موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم کتنی محنت اس کے لیے برداشت کرتے ہیں، کتنا وقت نکالتے ہیں کہ جا کے اپنے قرآن مجید کو درست کر لیں، جیسا بھی ہے اس کی فکر نہیں کرتے کہ وہ صحیح ہے یا غلط، نماز پڑھ لی. اللہ تعالیٰ کا بہرحال شکر کا مقام ہے کہ نماز پڑھنے کی توفیق ملتی ہے، لیکن اس میں ہم جو قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، کبھی ہم نے یہ بات سوچی کہ ہم صحیح قرآن پڑھتے ہیں یا غلط؟ کسی صحیح پڑھنے والے کو ہم نے سنانے کی کوشش کی؟ کم از کم اس پر غور کرنا چاہیے. تو بہرحال صحابہ کرام نے چونکہ محنتیں کی، اس لیے ان کی نظر میں اس کی قدر تھی. آج بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اس کو پڑھنے کی ضرورت کیا ہے، جب تک سمجھ کے نہ پڑھیں اس پر اس کا فائدہ کیا؟ تو بات یہ ہے کہ بلا شبہ اگر سمجھ کر پڑھو گے تو بہت بڑا فائدہ ہے، لیکن اگر کوئی شخص سمجھ کے نہیں بھی پڑھتا تب بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ ہے کہ ایک حرف پر 10 نیکیاں تو ہیں، معمولی بات ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی اس سلسلے میں کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک لفظ ہے، الف ایک لفظ ہے، ایک حرف ہے، لام الگ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے، وہ جو شخص الف لام میم کہتا ہے وہ 30 نیکیاں وہ حاصل کر لیتا ہے. تو دیکھیے یہ بھی میں سمجھتا ہوں معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا معاملہ ہے کہ لفظ بھی وہ چنا کہ جس کے معنی کسی عالم کو بھی نہیں معلوم. کائنات میں کسی کو الف لام میم کے معنی معلوم نہیں ہے. یہ ہو سکتا تھا نا کہ قرآن مجید کے بعض حروف کے معنی تو آتے ہیں، اب ذالک الکتاب لا ریب فیہ اس کے معنی پتہ ہیں، لیکن الف لام میم کے کوئی معنی پوچھے تو قاسم میم کے معنی پوچھے، کاف ہا یا عین صاد کے معنی پوچھے، کسی کو نہیں معلوم. اس لیے لفظ بھی اللہ نے وہ چنوایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جس کے معنی کسی عالم کو معلوم ہی نہیں اللہ کے سوا. یہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے ہوں تو بتائے ہوں، ورنہ دنیا میں کائنات میں کسی کو نہیں پتا کہ الف لام میم کو معنی کیا ہے. لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ معنی معلوم ہو یا نہ ہو، لیکن الف ایک حرف ہے اس پر 10 نیکیاں، لام ایک حرف ہے اس پر 10 نیکیاں، میم ایک حرف ہے اس پر 10 نیکیاں. تو بتائیے ایک شخص جب الف لام میم کہتا ہے تو 30 نیکیاں ملی یا نہیں ملی، خواہ اس نے سمجھ کے پڑھا ہو یا بغیر سمجھے پڑھا ہو. لازمی بات ہے سمجھ کے پڑھنا بھی چاہے گا تو نہیں سمجھ پائے گا، اس کے معنی معلوم ہی نہیں کسی کو. تو اس سے ہی پتہ چل گیا کہ قرآن مجید اگر کوئی سمجھ کے پڑھتا ہے تو بلا شک و شبہ باعث اجر و ثواب بھی ہے، باعث ہدایت بھی ہے. لیکن اگر کوئی شخص بالفرض سمجھ کر نہیں بھی پڑھتا لیکن صحیح تجوید کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ اس کو پڑھتا ہے تو بہرحال نیکیوں سے محروم تو نہیں ہے. اب اگر کوئی قرآن پڑھتا چلا جائے تو جتنے حروف قرآن مجید میں ہیں بتائیے کتنی نیکیاں جمع ہو جائیں گی اسے. لیکن آج اس نیکیوں کی، نیکی کی ہماری نظر میں کوئی قدر و قیمت نہیں. وجہ کیا ہے کہ نیکی وہ سکہ ہے جو اس زمانے میں چلتا نہیں. ہاں اگر کوئی یہ کہتا کہ بھی الف پر 10 روپے ملیں گے، لام پر 10 روپے ملیں گے اور میم پر 10 روپے ملیں گے تو پھر دیکھیے اس کی طرف کیسے بھاگتے لوگ، پھر کیسی جنبش ہوتی، کیسی حرکت ہوتی. لیکن آج اس، چونکہ نیکی کا صرف کہا جا رہا ہے اور نیکی وہ سکہ ہے جو اس زمانے میں چلتا نہیں، اس لیے اس کے لیے کوئی نہ جنبش ہے، نہ کوئی حرکت ہے اور نہ ہی کوئی ہل جل. اپنی جگہ پر ہم بیٹھے رہتے ہیں اور سرکتے نہیں. لیکن یہ نیکیاں کیا چیز ہیں، اس کی قدر وہاں معلوم ہوگی جہاں یہ سکہ چلتا ہے. بے شک دنیا میں سکہ نہیں چلتا لیکن نیکی کا سکہ آخرت میں چلتا ہے. آنکھ بند ہوتے ہی یہ سکہ اپنا کام شروع کر دیتا ہے. اب اگر کسی کے پاس نیکی کا سکہ ہے تو پھر اس کے کام آئے گا، لیکن اگر نیکی کا سکہ نہیں ہے تو پھر یہاں کے درہم اور دنانیر، سونے اور چاندی کی اشرفیاں اس کو کام نہیں آ سکتی. یہ تو تباہی کا دریا بن جائے. آنکھ بند ہونے کی دیر ہے بس، پھر پتہ چل جائے گا کہ نیکی کیا چیز ہے. ایک نیکی کو ڈھونڈنے کے لیے ایک شخص چلے گا کہ شاید ماں باپ دے دیں، بہن بھائی دے دیں، لیکن کوئی دینے کو تیار نہیں، صرف ایک نیکی. روایت آپ نے سنی ہوگی کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ایک شخص کو محض اس لیے جنت میں داخل نہیں فرمائیں گے کہ ایک نیکی کی کمی ہوگی اس کے پاس جنت میں داخلے کے لیے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ بھائی، جاؤ ڈھونڈو، دیکھو شاید کوئی شخص تمہیں ایک نیکی دے دے. تو یہ بیچارہ ڈھونڈتا پھرے گا لیکن کوئی شخص دینے تو دور کی بات ہے، جب اس کو دیکھے گا تو اپنا منہ چھپائے گا کہ کچھ مانگ نہ لے. وہاں نیکیوں سے اس طریقے سے آدمی، نیکیوں کی ضرورت ہوگی لیکن باپ ہوگا تو، ماں ہوگی تو، بہن ہوگی تو، بیٹی ہوگی تو، ہر ایک اپنا منہ چھپا لے گا کہ کہیں آج ہی مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگے، اور نیکی کی سب کو ضرورت ہوگی وہاں، کیونکہ سکہ وہاں کا ہے، چلے گا وہاں. لیکن جس نے ذخیرہ کر لیا، ارے بھائی آج آدمی دیکھے نا ڈالر وغیرہ خرید کے رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے، کیوں؟ کبھی ریٹ بڑھنے والے، پتا چلا جی ابھی 67 کا 70 کا ہونے والا ہے تو لوگوں نے لے کے رکھ لیے، ذخیرے کر لیے. اب چاہے وہ 10 سال کے بعد ریٹ بڑھے یا 2 سال کے بعد بڑھے، لیکن رکھے تو صحیح نا. اس لیے اس نیکیوں کو بھی رکھ لیں، کام کر لیں، جب اس کا زمانہ آئے گا تو یہ سکہ چلے گا. تو بہرحال وہ بیچارہ مارا مارا پھرتا رہا لیکن کوئی نیکی دینے کو تیار نہیں. ایک شخص ملا، اس سے کہا کہ بھائی تیرے پاس کوئی نیکی ہو تو دے دے. اس نے کہا کہ تجھے کتنی نیکیوں کی ضرورت ہے؟ کہا کہ مجھے تو بھائی ایک نیکی کی ضرورت ہے، میرا داخلہ جنت سے رکا ہوا ہے، ایک نیکی میرے پاس نہیں. اس نے کہا اچھا، میرے پاس تو ہے ہی ایک نیکی، تو میں کیسے جنت میں جا سکتا ہوں؟ جب تیرے پاس ایک نیکی کی کمی ہے اور جنت میں نہیں جا سکتا تو میرے پاس تو ہے ہی صرف ایک نیکی، اس شخص کے کھاتے میں صرف ایک نیکی ہوگی. لیکن بہت بڑی سخاوت اس نے کی کہ وہاں پر جہاں کوئی یہ سکہ دینے کو تیار نہیں، اس نے کہا کہ اچھا بھائی، جب تو ایک نیکی کی وجہ سے جنت میں نہیں جا رہا تو میں کیسے جا سکتا ہوں صرف ایک نیکی ہونے کی وجہ سے؟ اس لیے جو میری نیکی وہ بھی تو لے لے، کم از کم تو جا. اب یہ شخص آئے گا خوشی خوشی اللہ رب العزت کے پاس اور کہے گا اللہ میں یہ نیکی مل گئی مجھے، اب مجھے جنت داخل فرما دی. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کس نے دی، تو بتائے گا فلاں شخص نے. اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے، وہ تو اصل میں بتلانا چاہتے ہیں کہ ایک نیکی کی قدر و قیمت کیا ہے. پھر اللہ رب العزت سے بلائیں گے اور کہیں گے کہ بھائی تو نے یہاں پر سخاوت کی تو اس کے صدقے سے تو بھی جنت میں چلا، دونوں کو جنت میں داخل فرما دیں گے. یہ اللہ کی عطا ہے، بہانے ڈھونڈتے ہیں اللہ تعالیٰ بخشنے کے. لیکن یہ نہیں ہے کہ آدمی بہانے، ہمیں اس وقت پتہ چلے گا نا جو کچھ بھی ہے، یہاں تو ابھی کچھ پتہ نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بڑے جو ہے نقطہ نواز، بلا شک و شبہ اللہ تعالیٰ نقطہ نواز ہیں، لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتلا دیا ہے کہ ہم فلاں نقطے پر بخشیں گے؟ جب نہیں بتلایا تو بھائی سارے نقطے لگواؤ، نہ جانے کس نقطے پر بخشش ہو جائے، چھوڑیں کیوں پھر؟ حروف سارے کے سارے پڑھیں تاکہ نہ جانے کس حرف پر اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے، اگر کوئی حرف چھوڑ دیا تو یہ ممکن تو ہے نا، امتحان میں جب سوالات آتے ہیں تو کوشش یہ کرتا ہے اچھا طالب علم کی پوری کتاب پڑھ لے، بھائی پتہ نہیں کہاں سے آ جائے۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ بعض جو ہے وہ پیپر ہوتے ہیں گیس پیپر کے، بھائی فلاں فلاں کی تیاریاں کر لو، لیکن اگر نہیں آیا تو کیا کرو گے بتاؤ؟ لیکن جس نے ساری کتاب دیکھی ہوئی ہوگی، مطالعہ کیا ہوا ہوگا، تو بتاؤ کام آئے گا کہ نہیں آئے گا اس کا مطالعہ؟ تو اسی طریقے سے اگر نیکیاں ہم ساری کی ساری اپنائیں، کوئی نیکی نہ چھوڑیں، اب اللہ کی مرضی ہے، جس نیکی پر چاہے مغفرت فرما دے، وہ رحیم و کریم ہے۔ تو بہرحال جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ جو نیکی یہاں پر نہیں چلتی، یہاں کا وہ سکہ نہیں ہے، لیکن جہاں کا وہ سکہ ہے وہاں پر اس کی قدر و قیمت کا ہمیں وہاں پتہ چلے گا، اس وقت پھر ہم سوچیں گے کہ ہم سے بڑی غفلت ہو گئی۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے بچپن کا واقعہ بیان فرماتے ہیں، بزرگوں کے واقعات میں عبرت کا سامان ہوتا ہے، ان کو خالی خولی پڑھ کر آگے نہیں گزرنا چاہیے، بلکہ جو چیز وہ بیان کرنا چاہتے ہیں اور جو عبرت یعنی جو سبق ہمیں سکھانا چاہتے ہیں اس سے وہ سبق حاصل کرنا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں ہم لوگ کھیلا کرتے تھے، کھیلتے آج بھی ہیں بچے، لیکن آج کے بچوں کے کھیل الگ ہیں، اس زمانے کے بچوں کے کھیل الگ ہوتے تھے۔ اس زمانے میں فرمایا کہ ہم لوگ سرگنڈے توڑتے تھے، ہوتے ہیں نا سرگنڈے، جانتے ہیں جھگی وغیرہ بنتی، تو وہ سرکنڈے ہم توڑ لیا کرتے تھے اور اس کو چھوٹے چھوٹے سے اس طریقے سے کاٹ کاٹ کے اپنے پاس رکھتے تھے، جیسے جال پر ڈالنی ہوتی ہے اتنے بڑے، اور اس کے بعد اونچی جگہ پر بیٹھ کر ان کو لڑکاتے تھے۔ اب جس کا سرکنڈا آگے نکل گیا وہ جیت گیا، اور دوسرے کا سرکنڈا وہ لے لیا کرتا تھا کہ بھئی یہ میرے ہو گئے۔ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بھائی جان کے ساتھ یہ سرکنڈوں کا کھیل کھیل رہا تھا، اور ہو یہ رہا تھا کہ میرا سرکنڈا پیچھے رہ جاتا تھا، بھائی جان کا سرکنڈا آگے چلا جاتا تھا، نتیجتاً وہ میرا بھی سرکنڈا لے لیا کرتے تھے، ان کے پاس ڈبل ہو گئے، اور میں اس دن سارے کے سارے ہار گیا، بھائی جان جیت گئے۔ کہا کہ مجھے اتنا صدمہ ہوا اور میں اتنا رویا کہ اس دنیا کے شاید سب سے قیمتی سامان جو ہے مجھ سے کھو گیا، میں اس لیے رویا کیونکہ میری نظر میں اس وقت وہ سب سے قیمتی چیز تھی کہ سرکنڈے جو ہیں میرے ہاتھ سے نکل گئے اور بھائی جان کے پاس چلے گئے۔ کہنے لگے بہت رویا اس وقت، اس زمانے میں اس کی قدر و قیمت تھی، لیکن آج جب میں اپنی اس معاملے کو سوچتا ہوں تو مجھے ہنسی آتی اپنی اس حماقت پر۔ حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی اس احمقانہ سوچ پر ہنسی آتی ہے کہ دیکھو بیکار چیزوں پر ہم نے اپنا وقت ضائع کیا اور اس پر ہم نے افسوس کیا، اپنے آنسو بہائے۔ لیکن یہ واقعہ بیان کر کے فرمایا کہ دیکھو بھائی اسی طریقے سے آخرت کے اندر بھی جب وہاں پہنچیں گے تو پھر دنیا کے اعمال پر ہم روئیں گے کہ جس کے لیے ہم روتے تھے، جس کے لیے ہم مرتے تھے، جن کے لیے اپنی جانوں کو جو ہے وہ کھپا دیا کرتے تھے، نہ دن دیکھتے تھے، نہ رات، نہ صبح، نہ شام، اور جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے مال حاصل ہو، پیسہ حاصل ہو، دولت حاصل ہو، جائز طریقہ ہو، ناجائز طریقہ ہو، یہ ہم سارے طریقے اختیار کرتے تھے، اور یہ سب، اور اگر مال ہم سے گم ہو جاتا تھا تو اس پر روتے تھے اور اس پر ہمیں غم ہوتا تھا، لیکن جب آخرت میں جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ بہت ہی احمقانہ حرکت تھی ہماری، اس وقت پتہ چلے گا کہ ہم دنیا میں جو کچھ کر کے آئے ہیں وہ ایک بے وقوفانہ کام تھا۔ کیونکہ آج اگر ان سرکنڈوں کے بھی سوچتا ہے تو آدمی سوچتا ہے بیکار سی چیزیں، بالکل اس کے لیے کیا رونا کیا پیٹ۔ اسی طریقے سے جو ہم یہاں اعمال کر رہے ہیں بعض، اس کی بے قدری اس وقت پتہ چلے گی، جن کو آج ہم نے قدر، جن کی ہم نے قدر و قیمت سمجھ رکھی ہے آج وہ بے قدر ہوں گے، اور جن کو بے قدر سمجھا ہوا ہے وہ قدر و قیمت والے ہوں گے۔ تو بہرحال اس کا پتہ وہاں چلے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا کہ بتاؤ بھائی مفلس کون ہے، تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مفلس وہ ہے جس کے پاس مال نہ ہو، درہم و دنانیر نہ ہو، وہ مفلس ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی نظر میں وہ شخص مفلس نہیں ہے، بلکہ فرمایا مفلس وہ شخص ہے جس نے دنیا میں نیکیاں کی، نماز بھی پڑھی، قرآن مجید بھی پڑھا، اور روزے بھی رکھے، دعا بھی کی، ذکر و اذکار بھی کیے، سب کچھ کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کسی کو گالی بکی، کسی کی غیبت کر دی، کسی کو برا بھلا کہہ دیا، کسی کا مال کھا گیا، کسی کے ساتھ جو زیادتی کر ڈالی، یہ ساری برائیاں اس نے کی، تو اللہ رب العزت قیامت کے دن یہ جن جن لوگوں کی غیبت کی ہے وہ آئیں گے اپنا حق لینے کے لیے، اللہ تعالیٰ سب سے انصاف فرمائیں گے، اللہ کے یہاں نا انصافی نہیں ہے. چنانچہ لوگ جمع ہو جائیں گے کہ اللہ ہمیں حق دلوائی، اس نے ہمیں گالی دی، اس نے ہماری غیبت کی، اس نے ہمارا مال کھا لیا، اس نے قرض دے کے واپس نہیں کیا، سب کو جمع فرما لیں گے. اب ہر شخص مطالبہ کرے گا کہ میرا حق دو. اب لازمی بات ہے کہ وہاں پر جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ درہم اور دنانیر تو ہوں گے نہیں، وہاں کا سکہ کیا ہے؟ نیکیاں. تو چونکہ یہ نیکیاں کر کے تو گیا ہے، سکے اس کے پاس بہت سارے، لیکن ساتھ ہی اس نے اپنے سکے کھوٹے کر لیے، اس اعتبار یہ اپنے حق میں، دوسرے کے حق میں کھوٹے نہیں ہوئے. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا بھائی، جس جس کا حق ہے وصول کر لے. تو کوئی اس کی نماز لے کے چلا جائے گا، کوئی روزے لے کے چلا جائے گا، کوئی قرآن مجید کی تلاوت لے کے چلا جائے گا، کوئی حج کا ثواب لے کے چلا جائے گا، کوئی اور مختلف، حتیٰ کہ یہ بالکل خالی ہو جائے گا. اور خالی ہونے کے بعد پتہ چلے گا کہ اب بھی 10-20 آدمی موجود ہیں، بھائی مطالبہ کرنے والے ابھی موجود ہیں. اب اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا بھائی، اب صورت اس کی یہ ہے، اس کے پاس نیکیاں تو باقی بچی نہیں، سکہ تو ختم. اب ایسا کرو، جو تم پر گناہ ہے وہ اس پر لا دو. اب تم یہ کرو کہ اپنے گناہ اس کو دے دو، تاکہ تم سے تو وہ گناہ معاف ہو، اب وہ جو گناہ انہوں نے کیے تھے وہ اس کے اوپر لا دے جائیں گے. فرمایا حقیقی مخلص یہ ہے. تم یہاں دنیا میں سمجھتے ہو اس شخص کو جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، لیکن اللہ کے نزدیک حقیقی مخلص وہ ہے جو باوجود اس کے کہ نیکیاں تو لایا، لیکن دنیا میں کسی کو گالی بکی، کسی کی غیبت کی، کسی کا مال چرا لیا، زنا کر لیا، شراب پی لی، برے کام کیے، نتیجتاً وہ نیکیاں اس کی ضائع ہو جائیں گی. اور جو صاحب حق ہیں وہ آ کر اپنا اپنے حق کے طور پر کوئی نیکیاں لے جائے گا، اور کوئی اپنے گناہ اس کے سر پہ لاد کے چلا جائے گا. فرما یہ ہے حقیقی مخلص. اس سے دو باتیں معلوم ہوئی، ایک تو یہ بات ہوئی کہ دیکھو نیکیاں کار آمد ہوں گی، چاہے اپنے حق میں ہو یا دوسرے کے حق میں. اور دوسری بات، یہاں پر حقوق والی بات کا بھی پتہ چل گیا کہ حقوق والی بات کیا چیز. کسی کا کوئی ایک پائی بھی کھا لے تو اس کو ادا کرنے ہیں اللہ کے یہاں، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں، اپنے ذمے لے لیں، وہ الگ بات. لیکن بات اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کی نہیں ہو رہی، بات اصول اور قاعدے کی ہو رہی ہے کہ قاعدے کے اعتبار سے کیا ہے. قاعدہ یہی جو ابھی بیان کیا گیا، تو ہمیں تو قاعدے کے مطابق کام کرنا چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ رحم و کرم کے معاملے فرما دے تو وہ تو قانون اور قاعدے سے بالا تر چیز ہے. بہرحال توجہ جو دلانی مقصود ہے وہ یہ کہ قرآن مجید کو اپنے درست کریں. نمازیں پڑھتے ہیں لیکن قرآن مجید درست نہیں ہے. بہت سے لوگ ہیں، ابھی ہمارے ہاں صبح تعلیم بالغان کا سلسلہ جب شروع ہوا تھا، 2 سال تقریباً جاری رہا، تو اس میں ماشاءاللہ بہت سارے لوگ، بڑی بڑی عمروں کے لوگ بھی پڑھنے کے لیے آئے، لیکن اکثریت کا معاملہ یہ تھا کہ قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا تھا. وہ صورتیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس اور سورہ اخلاص، وہ بھی صحیح طرح پہ نہیں آتی. میرے عزیز بھائی، اس پر غور کرو، کیوں نہیں آتی؟ سیکھنے کی کوشش کب کریں گے؟ کسی کو سنائیے، جس کو آتی ہیں صحیح طور پر ان کو سنائی جائیں، اور سننے کے بعد ان کی اپنی اصلاح کی جائے. اور آج کل تو ہمارے لیے اور بھی بہت سی سہولتیں ہیں کہ ایسی کیسیٹیں بھی مل جاتی ہیں جس میں باقاعدہ جو ہے وہ اسی مقصد کے لیے اس میں تلاوت بھری جاتی ہے کہ تاکہ سن کر اپنی اصلاح کر لیں. اس قسم کی کیسیٹیں بھی ہیں. تو اگر کسی کو شرم آتی ہے، اول تو اس معاملے میں شرم نہیں کرنی چاہیے، لیکن بالفرض اگر کسی کو شرم آتی ہے کہ بھی میں کیسے کسی سے پڑھوں، تو وہ اس طریقے سے سیکھ لیں. ایک اور مسئلہ لوگوں نے کھڑا رکھا کہ کوئی آدمی اپنی بیوی سے نہ پڑھے، نکاح ٹوٹ جاتا ہے، یہ بھی جاہلوں والا مسئلہ ہے. ایسی کوئی بات نہیں، اگر کسی کی بیوی پڑھی لکھی ہے اور اس کو پڑھنا آتا ہے تو بے شک اپنی بیوی سے بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. دین کی بات کہیں سے حاصل ہو، بیٹی اگر جانتی ہے اور وہ سکھا دے اپنے باپ کو، تو بھی کوئی اس میں عیب نہیں. اور اگر بیوی سے پڑھ لے تو اس میں بھی کوئی عیب نہیں ہے، نہ اس سے عزت گھٹتی ہے. اس جاہلانہ بات ہے کہ بیوی سے جو ہے اگر ہم پڑھیں گے تو صاحب وہ جو ہے وہ نکاح ٹوٹ جائے گا، علیہ وسلم. تو یہ بھی غلط سوچ ہے. اگر بیوی کو آتا ہے تو اس سے سیکھ لیں، بشرطے کہ صحیح طور پر آتا ہو. تو بہرحال یہ نیکیاں ہیں جن کی طرف اللہ نے ہمیں توجہ دلائی ہے کہ دیکھو ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں، اور اس سکے کی بے قدری نہ کرو، ان سکوں کو جمع کر لو، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا بھی اہتمام کرو کہ یہ سکے ہمارے پاس باقی رہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم لوگوں کی غیبتیں کر کے، بری باتیں کر کے اور برائیاں کر کے اپنے سکوں کو وہاں پر ضائع کر دیں. بہرحال اس طرف توجہ دلانا مقصود ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی اس کی توفیق دیں، آپ کو بھی توفیق دیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید کی دولت جو عطا فرمائی ہوئی ہے اس کی ہم قدر کریں، صبح و شام تلاوت کریں، کم از کم ایک رکوع یومیہ، جن کو قرآن مجید ناظرہ پڑھنا آتا ہے وہ ایک رکوع تو بہت ہی کم درجے کی بات ہے، ورنہ ہمارے بزرگ یہ کہتے ہیں کم از کم ایک پاؤ پارا تو پڑھو بھائی. الحمدللہ ایک دفعہ میں نے یہ بات عرض کی تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، تقریباً 6-7 مہینے بعد ایک بزرگ نے مجھ سے آ کے یہ بات کہی کہ آپ نے یہ بات کہی تھی، الحمدللہ میں نے اس کے بعد سے ایک پاؤ پارا پڑھنا شروع کیا، اور اب الحمدللہ ایسا ہے کہ 1.5 پارا پڑھ لیتا ہوں روزانہ. تو کرنے سے ہوتا ہے کچھ، نہیں کرنا چاہیں گے تو جہاں ہیں وہیں رہیں گے، 10 سال بعد بھی وہیں رہیں گے، لیکن بھائی اگر کرنا چاہو گے تو انشاءاللہ کہیں سے کہیں پہنچ جاؤ گے. اور برائی آدمی کرتا ہے لیکن 20 سال کے بعد بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ آگے نہیں بڑھتا جب تک وہ قدم نہ اٹھائے نیکیوں کی طرف. میں نے غالباً ایک واقعہ بھی سنایا تھا، دوبارہ اس لیے سنا دیتا ہوں کہ اس وہ بہرحال ہے اچھی بات، اور میں نے کسی اخبار میں پڑھا تھا. بعض کہانیاں عبرت کے لیے ہوتی ہیں اور اچھی ہوتی ہیں، ان سے بھی سبق حاصل کرنا چاہیے. تھی تو ایک یہ ڈاکو کی کہانی، کہ ایک جماعت تھی ڈاکوؤں کی، مثلا 10 آدمی تھے، ڈاکے مارا کرتے تھے، چوریاں کرتے تھے، لوگوں کا مال لوٹتے تھے. ایک دن ایک شخص کو ہدایت ہو گئی، اس نے اپنے سردار سے کہا کہ میں آئندہ چوری نہیں کروں گا، ڈاکے نہیں ڈالوں گا. اس نے کہا کہ بھائی ہم تو اپنے ساتھ جو ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے ساتھی تو آخر تک رہتے ہیں ساتھ، اب ہم تمہیں تو زندہ تو کم از کم نہیں چھوڑ سکتے، اگر تم نے توبہ کر لی ٹھیک ہے، لیکن ہم تو تمہیں ماریں گے اس لیے کہ تم ہمارا راز آؤٹ کر دو گے. اس نے کہا نہیں، میں وعدہ کرتا ہوں تمہارا راز راضی رہے گا، مر جاؤں گا لیکن کبھی تمہارا نام نہیں لوں گا، جماعت کا نہیں بتاؤں گا. خیر انہوں نے وعدہ لے کر اس کو چھوڑ دیا. اب وہ شخص کہیں سبزی منڈی چلا گیا، جا کر اس نے مزدوری کرنی شروع کی، حق حلال کا کمانا شروع کر دیا، محنت کرتا تھا، شام کو جو کچھ اس کو مزدوری ملتی تھی اس سے اپنا گھر چلانا شروع کیا. پھر آہستہ آہستہ اس کو لوگوں کا اعتماد حاصل ہوا تھا، ایک آڑتی نے اس کو اپنے پاس ملازم رکھ لیا، اور کچھ عرصے کے بعد اس آڑتی کا انتقال ہو گیا تو وہ سارا کا سارا مالک بھی اس کو بنا گیا زندگی میں کہ بھئی یہ سب تیرا ہے اگر میں مر جاؤں، اس کی اچھے کاموں سے خوش ہو کر. بہرحال وہ پھر خود سیٹ بن گیا، لاکھوں روپے اس کے پاس آ گئے. پھر ایک دن یہ ہوا کہ اس نے اپنا بنگلہ انگلہ بھی بنا لیا کہیں. ایک دن جو ہے اس کے گھر پہ ڈاکہ پڑا، اس ڈاکو کے گھر میں جو پہلے ڈاکو تھا ڈاکہ پڑا. اب رات کا ٹائم تھا، اندھیرے میں اس کے منہ پر آ کر ہاتھ رکھ لیا انہوں نے. اب ڈاکوؤں کی جب آواز سنی تو پہچان گیا تو میرے گروپ ہے، گرو تو وہی والا ہے جو میرا گرو تھا جس سے میں نکلا ہوں. تو اس نے کسی طریقے سے ہاتھ اٹھا کے سردار کو آواز دی. اب وہ آیا کہ بھائی یہ کون ہے، تو پتہ چلا کہ یہ تو اپنا ہی کارندہ تھا پہلے کا. تو جو بات اس نے کہی، اس نے کہا کہ ارے بھائی تیرے پاس اتنا مال آ گیا؟ کہا کہ ہاں، میں نے محنت کی، مزدوری کی، اور نتیجتاً آج میں اپنے گھر کا مالک ہوں. لیکن تمہیں دیکھو 20 سال یا 10 سال کتنے سال گزر گئے، آج بھی تم ڈاکو کے ڈاکو ہی ہو، تم نے قدم نہیں اٹھایا نیکی کی طرف، بڑھنے کی کوشش نہیں کی، نتیجتاً تم وہیں کے وہیں رہے جہاں آج سے 10 سال پہلے تھے. جو کام 10 سال پہلے کرتے تھے وہی آج بھی کر رہے ہو، لوگوں کے گھر جو ہے وہ لوٹ رہے ہو، ڈاکے ڈال رہے ہو، مار رہے ہو، اور خود تمہارے پاس اپنا کوئی در گھر نہیں ہے، جنگلوں میں رہ رہے ہو اور کہاں رہ رہے ہو جہاں بھی رہتے ہو. تو اس نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو حق حلال کے کھانے میں بہرحال یہ ہے کہ کم از کم جیسا بھی ہو ٹوٹا پھوٹا اسے اپنا گھر تو ہوتا ہے. اس نے بہرحال یہ بات سمجھائی، اس کی عقل میں آ گئی. پھر اس نے کہا اچھا میں بھی توبہ کرتا ہوں. اور جب اس نے توبہ کی تو ان سب نے کہا کہ بھائی جب تو توبہ کرتا تو ہم کیوں پیچھے رہے، جب ڈاکے ڈالنے میں تیرے ساتھ تھے تو آج نیکی میں بھی تیرے ساتھ ہی ہیں، لہٰذا ہم بھی توبہ کرتے. بہرحال یہ واقعہ سچا ہو یا جھوٹا، لیکن جو چیز اس سے سبق سیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ نیکی سے انسان آگے بڑھتا ہے. بالفرض اگر دنیا میں نہ بھی بڑھے تو انشاءاللہ آخرت کے اندر پیچھے نہیں رہے گا. اس لیے نیکی کبھی آدمی کی بیکار نہیں ہوتی، ضائع نہیں جاتی. من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جو آدمی ایک نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، ایک اچھے عمل کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آج ہی سے عہد کر کے اٹھیے کہ انشاءاللہ اپنے قرآن مجید کو درست کریں گے. شرم مت کیجیے اس معاملے میں، چاہے الف با تا سے ہی قاعدہ شروع کریں، لیکن شروع کر دیں. اور قرآن مجید جو ہے وہ نماز میں وہ صورتیں منتخب کریں جس کو آپ کسی کو سنا لیں کہ بھئی یہ ہماری صورتیں دیکھ لو کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں، صحیح ہیں یا نہیں. اگر وہ صحیح ہیں تو انہی کو پڑھیے، اگر نہیں پڑھنا آتا قرآن مجید تو ان ایک دو صورتیں کم از کم، جو کم سے کم چھوٹی صورت ہے ان آتے نہ کل کو سر، وہ یاد کر لیں. پھر نماز میں ہر رکعت میں اسی کو پڑھیں جب تک کہ باقی صورتیں صحیح نہ ہو جائیں. باقی کسی اور صورت کا پڑھنا جائز نہیں ایسی صورت میں جبکہ صحیح پڑھنا نہ آتا ہو. غلط پڑھے گا تو بجائے ثواب کے الٹا عذاب ہوگا، گناہ ہوگا. اس لیے قرآن مجید کو درست کریں، اپنی اصلاح کسی سے کرائیں، اور کسی کے آگے اپنے زانو تلمس تہ کر دیں، اپنے جو ہے وہ ان کے آگے بیٹھیں اور جا کر قرآن مجید پڑھنا سیکھیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مجھے، آپ کو اور تمام کو اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور برے کاموں سے بچنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسول کریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ